نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عوهات. محترم حضرات، اس حدیث سے متعلق دو تین ہفتے سے میرا بیان چل رہا ہے. صرف اس کا پہلا جزء جو ہے میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے. اپنی والدہ کی نافرمانی اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنا حرام ہے. اس سلسلے میں میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، مزید اس پر مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، اور جتنا بھی مجھ سے ممکن ہوا میں نے ہر پہلو سے اس کو اجاگر کیا اور واضح کیا کہ ماں کا کیا مرتبہ ہے اور باپ کا کیا مرتبہ ہے. اس لیے مجھے دوبارہ اس کے یادے کی ضرورت نہیں، بس اتنی سی بات اس میں اور عرض کروں گا کہ اگر اپنے والدین کا یا والدہ کا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کی جانب سے کار خیر کرتی رہے، ایصال ثواب کرتی رہے، دعائے مغفرت کرتی رہے، بلکہ زندگی میں بھی. یہ دعائے مغفرت مرنے کے بعد خاص نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت ہونا چاہیے، ان کی جانب سے ایصال ثواب ہونا چاہیے، اور ان کے لیے جتنا بھی ممکن ہو اتنا کار خیر کر لینا چاہیے، یعنی صدقہ جاریہ کر دینا چاہیے. اس کے چند طریقے ہیں. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ کچھ مال خرچ کر کے جو کوئی صدقے کی نیت سے اس کو دیا جائے اور جو کچھ بھی اس کا ثواب ملے وہ اپنے والدین کو یا جس کو آپ چاہیں ان دونوں میں سے اس کو بخش دیا جائے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ یہ صدقہ جو دیا جائے گا والدین کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، اس کا کھانا نہ تو خود جائز ہوگا اور نہ کسی اور مالدار کو اور صاحب نصاب کو کھلانا جائز ہوگا. صدقہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو فقیروں کو دیا جائے، غریبوں اور مسکینوں کو دیا جائے، وہی صدقہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر دیا جائے چاہے وہ حیات ہوں. صدقہ جاریہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کہ جو دیر تک باقی رہنے والا ہے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچایا جائے. مثلاً کہیں کنواں کھدوا دیا یا کسی ایسی بستی میں جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے پانی کا انتظام کر دیا، یا کسی بستی میں میٹھے پانی کا فقدان ہے تو وہاں پر میٹھے پانی کا انتظام کر دیا. مسجد کی تعمیر میں جتنی بھی توفیق ہو اتنا لگا دیا، مدرسوں کی تعمیر میں جتنی توفیق ہے اتنا اس کے اندر لگا دیا والدین کی جانب سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا اس وقت. آپ نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثه، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے کہ اب وہ عمل نہیں کر سکتا، وہ تو مر گیا. نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے. بس جب وہ مرا تو دفتر بند ہو گیا, اور اس کے بعد وہ چلا گیا قبرستان میں اور قبر کے اندر چلا گیا, جو کچھ بھی وہ اعمال ساتھ لے گیا وہ بھی اس کے ساتھ چلے گا. فرمایا الا من ثلاثہ, البتہ تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے. تین عمل ایسے, تین کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اب وہ تینوں کیا ہیں اس کو ذرا مختصراً عرض کر دوں. فرمایا کہ او صدقۃ جاریہ, ایک تو صدقہ جاریہ ہے جس کی مثالیں میں نے ابھی آپ کو دے دی کہ یہ کام کر گیا تو دیر تک یہ چیز باقی رہے گی اور صدقہ ہوتا رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی زمین اپنے مال خاص سے خریدی, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی, اور اس کی قیمت صدیق اکبر نے اپنی جیب خاص سے 10 اشرفی ادا کی تھی, 10 دینار جو اس زمانے میں بہت تھے. چنانچہ وہ ستر کا آدھا کیا ہوا, 35 ستر اور 35 کتنے ہو گئے, 105 فٹ مربع, 105 فٹ زمین تھی وہ, انہوں نے خریدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمارت بنا لی, کچی عمارت تھی, بعد میں اضافے ہوتے رہے. اب جتنے بھی لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے ان کو جتنا ثواب ملتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کی برابر ہے مسجد نبوی میں. صدیق اکبر کے لیے صدقہ جاریہ ہو گئے, قیامت تک یہ ان کو ملتا رہے گا. ایسا صدقہ جاریہ اگر اس کا انتظام کر دیا جائے, مرنے والا انتظام اپنی حیات میں کر جائے یا اس کی اولاد کر دے اس کے لیے, تو یہ اس کا ثواب ملتا رہے گا, برابر ملتا رہے گا. تو ایک تو یہ چیز اس کے ساتھ مرنے کے بعد جاری رہے گی. دوسری چیز فرمائی کہ اس نے وہ علم دین رکھتا تھا, چاہے وہ حافظ قرآن تھا یا وہ عالم تھا, اور وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد گوشے میں نہیں بیٹھا بلکہ اس کا عشقی اشاعت کی اور پھیلایا, اور خوب اس کی نشر و اشاعت کی, قرآن کریم پڑھایا, بچوں کو پڑھایا, بڑوں کو پڑھایا, اسی طریقے سے علم دین وہ بھی اس نے پڑھایا اور خوب پڑھایا. فرمایا کہ یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو اس کے بعد عرصہ دراز تک جاری رہے گا اس کا ثواب, اس طریقے پر کہ ایک پشت پڑھے گی, پھر دوسری پڑھے گی, پھر تیسری پڑھے گی, پھر چوتھی پڑھے گی, تو جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اس کو بھی ملتا رہے گا. یہ قرآن کریم کی بات ہے, یہ علم دین کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا علم دین جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے تو وہ بھی صدقہ, وہ بھی اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تیسری چیز فرمائی, او ولد صالح یدعو لہ, نیک بچہ اس نے چھوڑا, صالح بچہ اس نے چھوڑا جو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. یہ ہے صدقہ جاریہ, اور یہیں سے ہمیں بڑی عبرتیں حاصل ہوں گی اس حدیث سے کہ ہم اپنے لیے کون سا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ذرا غور کریں, یا ہم اپنے والدین کے لیے کون سا صدقہ جاریہ رکھ رہے ہیں اس پر بھی غور کریں. عام طور پر تو نظر یہ آئے گا کہ ہم اپنی اولاد کو تو بھیج دیتے ہیں ان قتل گاہوں میں جن کو اسکول کالج کہا جاتا ہے, وہاں بھیج دیتے ہیں جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں, نماز سے کوئی تعلق نہیں، نیکی سے کوئی تعلق نہیں، البتہ اگر ہم نے کچھ تربیت دے دی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، یہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے مرنے والے کے لیے اور باپ کے لیے. اور یہ علم جو آج کل جسے آج کل علم کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی تمام تر توانائیوں اور تمام تر دولت اس کے اوپر نثار کر دیتے ہیں، یہ کیا صدقہ جاریہ بن جائے گا؟ اب ظاہر بات ہے کہ آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں بنے گا. جس طریقے سے یہ تین چیزیں مرنے کے بعد انسان کو ان کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی برائی کا بیج بو گیا ہے، اگر کوئی اپنے پیچھے ایسی برائی چھوڑ گیا ہے کہ جس کے اندر لوگ برابر مبتلا ہو رہے ہیں، تو جتنا گناہ ان کے ملے گا اتنا ہی اس کے ذمے بھی لکھا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، اتنا ہی گناہ ان کے اوپر بھی لکھا جائے گا، اس کے مرنے والے پر بھی لکھا جائے گا. اس کی بے شمار مثالیں، کسی شخص نے سینما گھر بنوا دیا، فرض کیجیے اب مر گئے، آپ کیا فرمائیں گے اس موقع پر؟ خود ہی اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ اس کا کیا جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ناچ گھر بنوا گیا، نائٹ کلب جس میں فحاشی ہوتی ہے وہ بنوا گیا، یا اسی طریقے سے گرجا گھر بنوا گیا مسلمان ہوگا، ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. اگر اس کے اندر وہ مشغول رہا اور ایسے کام کر گیا کہ جس کی برائی سے لوگ عرصہ دراز تک اس کے اندر مبتلا رہے، تو وہ اس کا جتنا بھی گناہ ہوگا وہ اس کو ملتا رہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے اچھی چیز تو والدین کے حق میں صدقہ جاریہ ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی. اور کون ہم میں سے ایسا ہے کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے 10 روپے اپنے والد اور اپنی والدہ کے نام پر مسجد کی تعمیر میں نہ دے؟ کون ہے ایسا؟ غریب سے غریب بھی ایسا کر سکتا ہے. صدقہ جاریہ کے لیے ضروری نہیں کہ بہت عظیم ہو، بہت زیادہ ہو، ایک پیسہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ ہزار درجے بہتر ہوتا ہے مقبولیت کے اعتبار سے ان کروڑوں روپے سے کہ جو نام و نمود کے لیے خرچ کیے جائے. وہ ایک پیسہ جو اللہ کے لیے دیا گیا ہزاروں درجے بہتر ہے مقبولیت کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی صدقے کو قبول فرما لیتے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے، تو یاد رکھیے کہ وہ صدقہ صرف اتنا سا نہیں رہتا جتنا دیا ہے بندے نے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، برابر ترقی ہوتی رہتی ہے، برابر اس کے اندر زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ صدقہ کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دہنے ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، دہنے ہاتھ اس کو قبول فرماتے ہیں، پھر اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں، پرورش کرتے رہتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، اس صدقے کی جو ایک پیسہ ہے اس کی پرورش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ جبل احد پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے. اب وہاں پر جب پہنچے گا آدمی تو اس کا ایک چھوٹا سا پیسہ احد پہاڑ کی برابر ہو. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہی رقم ہو، حسب توفیق جتنا ہو سکتا ہے اتنا اللہ کی راہ میں دے، اور اللہ کے لیے دے، اپنے لیے نہ دے، وہ قبول ہو جائے گا. تو ایسا ایک پیسہ یا 10 روپے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کہ ہم نہیں دے سکتے اپنے والدین کے لیے، اخلاص کے ساتھ دیں، اگر مہینہ باندھ دے تو دیکھیے کتنا صدقہ جاریہ بن جائے. اسی طریقے سے پچھلے ہفتے میں نے اعلان کیا تھا گلگت کے مدارس کے لیے، وہ بھی صدقہ جاریہ، اس لیے کہ جتنے طلبہ پڑھیں گے اس رقم سے ان کا ثواب ملے گا، وہ جن کو پڑھائیں گے ان کا ملے گا، وہ جن کو پڑھائیں گے ان کا ملے گا، بس ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ صدقہ جاریہ کیا جائے والدین کے لیے. اور دوسرے نمبر پر ہے حضرت ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کریم، دوسرے اذکار، درود شریف، اور اسی طرح اللہ کے نام جن کا آدمی وظیفہ پڑھتا ہے اور اللہ کے لیے پڑھتا ہے، ان کا اجر و ثواب والدین کو بخشا جائے، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. ایصال ثواب کیا جائے ذکر و اذکار کے ذریعے. اور میں نے بتایا تھا، شاید آپ کو ہی بتایا تھا کسی مجلس میں، کہ کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں اور اپنے والدین کو بخش دیں؟ کیا یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل کام ہے؟ دیکھیے وہ کس قدر خوش ہوں گے. اتنا درمیان میں اور عرض کر دوں کہ جب والدین خوش ہو جاتے ہیں برزخ میں اور قبر میں، تو پھر وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہیں دعا کرتے ہیں، وہاں وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے، یعنی جس نے ایصال ثواب کیا ہے، جس سے وہ خوش ہوئے ہیں، وہاں سے وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور اس بچے کے اوپر فرا کیا جاتا ہے. یہ دوسرا کام تھا. ایصال ثواب کے سلسلے میں بھی ایک بات اور عرض کر دوں جو میں نے اپنے مرشد سے بہت مرتبہ سنی، بارہا سنی، رحمہ اللہ. فرمایا کہ جب تم ایصال ثواب کرنے لگو تو سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، یہ نذرانہ ہے. اگرچہ ہمارا ایصال ثواب اس قابل نہیں کہ قبول ہو، لیکن جب آپ کی نسبت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں گے. اپنے اجر و ثواب کو قبول کرانے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی کی معمولی سی اور ناقص سی چیز کو بھی قبول فرمانے والے ہیں. آپ کی بارگاہ میں جب یہ نذرانہ عقیدت جو ایصال ثواب کی صورت میں ہے پیش کیا جائے گا، تو لا محالہ آپ اپنے جود و کرم سے اور اپنے وسعت اخلاق سے اس حقیر نذرانے کو قبول فرما لیں گا. جب قبول فرما لیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، خوب سمجھ لیجئے. اس کے بعد حق ہے صحابہ کرام کا، اس لیے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو نہ ہم تک قرآن پہنچتا، نہ دین پہنچتا، نہ اسلام پہنچتا. ہمارا دین موقوف ہے صحابہ کرام پر، قرآن کریم موقوف ہے صحابہ کرام پر، اس لیے ان کا بھی حق ہے امت پر. ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرات صحابہ کرام کو ثواب پہنچائیں، پھر والدین. درمیان میں اگر کسی اور کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، لیکن پھر ہیں والدین. اصل میں والدین کا حق تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثواب پہنچایا جاتا، کیونکہ والدین کا حق، جیسا کہ پہلے میں بتا کر آیا ہوں آپ کو کسی مجلس میں، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. لیکن درمیان میں صحابہ کرام کو ان کی عظمت اور ان کی برتری کی وجہ سے لے لیا، تو والدین کو ثواب پہنچائیے، اور اسی کے ساتھ ثواب پہنچائیے اپنے تمام اوپر کے رشتہ داروں اور نیچے کے رشتہ داروں کو، یعنی دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک چلے جائیے اور نیچے آ جائیے. جو نیچے آپ جانتے ہیں اولاد ہے، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، فلاں ہیں، یہ سب ان کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ رشتہ داروں کا حق بھی ہے، ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے. اور ثواب پہنچایا جائے اپنے استادوں کو اور مشائخ کو، یہ بھی مستحق، ان کا حق اگرچہ والدین کے بعد ہے، اور رشتہ داروں سے اوپر ہے، لیکن چونکہ رشتہ داروں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے قرابت کا اور رشتہ داری کا، اس لیے انہیں مقدم کیا گیا. تو یہ ترتیب میرے شیخ نے بتائی تھی کہ جب بھی ایصال ثواب کرو تو اس ترتیب سے کرو، اس کے بعد جس کو چاہو پہنچاؤ، ترتیب یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کے اندر کیا اشکال ہے اور کون سا مشکل کام ہے کہ ہم اپنے والدین کو اور دوسرے رشتہ داروں کو اور مستحقین کو ایصال ثواب کریں؟ یہ والدین کے حق کے سلسلے میں اتنی سی بات اور میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے. یہ تو اس حدیث کا پہلا جزو تھا جس کا بیان اب زبردستی میں نے ختم کر دیا. دوسرا جزو اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا وَوَعَدَ الْبَنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یعنی زندہ بیٹی کو ڈال دیا قبر کے اندر اور اوپر سے بند کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور نبوت سے پہلے یہ کام ہوتا تھا ملک عرب میں، اور اس کے باقیات اب بھی موجود ہیں ہندوؤں. یہ کام ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اس کو اپنے لیے آر سمجھتا تھا. یہ تو بڑے عیب کی بات ہے اور بڑے آر کی بات ہے، قبیلے کے لوگ اور دوسرے لوگ مجھے تانا دیں گے. اس لیے وہ اپنی اس زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا، ظاہر ہے کہ مر جاتی تھی. اسے زندہ درگور کرنا کہتے ہیں. یہ بہیمیت کی انتہا ہے، یعنی جانور ہونے کی انتہا ہے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ کوئی جانور بھی اپنے بچے کو اس طریقے سے ہلاک نہیں کرتا جس طریقے سے اس زمانے کے یہ درندہ انسان کیا کرتے. حالانکہ بیٹیوں کا بڑا حق ہے اسلام کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹایا، قرآن کریم نازل ہوا اور اس نے اس رسم کو مٹایا، اور یہاں اس کو جڑ سے نکالا. یعنی تم نے جو یہ خیال کر رکھا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے سے آر ہوگی اور عیب لگے گا ہمارے اوپر، تانا زنی ہوگی، یہ تمہارا خیال غلط ہے، اس کو صحیح کرو. اللہ کی مخلوق ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے. یخلق ما یشاء، قرآن فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کر دے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے اور جس کو چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے تو دونوں کو ملا کر دے دے، کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں. ویجعل من یشاء عقیما، قادر مطلق ہے اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، یہ تو اس کے قبضے میں ہے. تم نے کہاں سے اپنے لیے یہ سوچ لیا کہ ہماری اس کے اندر توہین ہوگی اور ہمارے اوپر عیب لگے؟ اس خیال کی اصلاح فرمائی قرآن کریم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے اس کے اوپر سخت وعیدیں اور سخت عذاب بیان کیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہلاک نہ کرو، ان کو زندہ نہ مارو. اصل بات یہ ہے کہ ملک عرب میں بعض جگہ لڑکوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکیوں کا تو عام رواج تھا، لیکن بعض ایسے قبیلے تھے کہ جو لڑکوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے. وہ کیوں زندہ درگور کرتے تھے؟ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ان کے کھلانے پلانے کے خوف سے، خشیت املاق. یہ سوچتا تھا باپ کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے, اس کی تربیت کیسے کروں گا, اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا, لہذا بہتر یہ کہ اسے قتل کر دوں. یہ نظریہ آج بھی موجود ہے. آج آیا ہے آپ کی زبان کے اعتبار سے مہذب صورت میں ہے نظریہ یہ, اور یہ کہا گیا کہ خوشحالی حاصل کرنے کے لیے اولاد پیدا نہ کرو, یہ بھی قتل اولاد کے درجے میں. ارے تمہارے اوپر رزق ہے کیا؟ اس کا قرآن کریم فرمایا نحن نرزقهم وإياكم, ہم ان کو بھی رزق دیں گے جس طرح تمہیں دیتے ہیں. کیوں ان کو مارتے ہو؟ کیوں ان کو قتل کرتے ہو؟ تو رزق کے خوف سے, بدحالی کے خوف سے, اقتصادی ابتری کے خوف سے آج بھی یہ نظریہ عالم کے اندر موجود ہے, اور خصوصیت کے ساتھ اس کا ہدف اور اس کا نشانہ بنایا گیا ہے امت مسلمہ. اب یہ مسئلہ دوسرا آ گیا, وقت بھی پورا ہو چکا ہے, اس لیے انشاءاللہ میں اس کو پھر تفصیل سے ہی عرض کروں گا. اور اس منصوبہ بندی, خاندانی منصوبہ بندی کا جو اسلامی حکم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور قرآن کریم سے بیان کروں گا. اب آپ سوچ لیں گے کہ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ان نئے نظریات سے جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا اطاعت شعار اور فرما بردار بنائے, اور اللہ تعالی ہمیں ان کو راحت و آرام اور سکون پہنچانے والا بنائے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے, اپنی رحمتوں میں اللہ تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.